أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم.
اور بے شک ہم نے اس قرآن کو لوگوں کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، مگر اکثر لوگ ناشکری کے ساتھ انکار ہی کرتے رہے. اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجتے تو آپ کافروں کی پیروی نہ کیجئے اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ بڑا جہاد کیجئے. اور اللہ ہی تو ہے کہ جس نے دو سمندروں کو ملا کر چھوڑا، ایک میٹھا پیاس بجھانے والا اور دوسرا نمکین کڑوا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک رکاوٹ ڈال دی اور آڑ ہے جس کو روکا گیا ہے. اور اللہ ہی تو ہے کہ جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا تو اس کے لیے نسب بنایا اور دامادی کا رشتہ بنایا. اور تیرا پروردگار بہت قدرت والا ہے. اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع دے سکتی ہیں اور نہ ان کو نقصان پہنچاتی ہیں. اور کافر اپنے رب کے خلاف ہی مددگار بنتا ہے. اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. آپ کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں سے اس کے اوپر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، ہاں مگر جو شخص اپنے پروردگار کے طرف راستہ بنانا چاہے تو وہی میری اجرت ہے، اور آپ بھروسہ کیجئے اس زندہ ذات پر جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے، اور اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو 6 دنوں میں، پھر اللہ عرش کے اوپر قائم ہوا، تو رحمان کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے ہی سے پوچھو۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 50 سے لے کر 59 تک کی آیات ہیں۔ لیکن دو باتیں عرض کرنی تھی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کل انشاءاللہ تعالی حج کے سفر کی تیاری ہے، کل انشاءاللہ حج کے لیے میری روانگی ہوگی، تو اس لیے بظاہر 3 ہفتوں تک ہمارا بیان نہیں ہوگا، اگلا ہفتہ، اس کے بعد مزید 2 ہفتے، گویا 21 دن تقریباً یہ بیان بند رہے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی، ہم واپس آ گئے، تو پھر انشاءاللہ اس درس قرآن کے سلسلے کو جاری کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خیر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ یہ بیان کئی سال سے چل رہا ہے، شاید 2 سال ہو گئے ہیں یا 3 سال، تو اس کو ہم نے شروع کیا تھا سورۃ الکہف سے، سورۃ الکہف کے بعد سورہ مریم، سورہ مریم کے بعد سورہ طہٰ کے بعد سورۃ الانبیاء، سورۃ الانبیاء کے بعد سورۃ الحج، پھر سورۃ الحج کے بعد سورۃ المؤمنین، سورۃ المؤمنون یا سورۃ المؤمنین کے بعد سورۃ النور، اور سورۃ النور کے بعد الحمدللہ یہ سورۃ الفرقان کا درس چل رہا ہے جو آخری آیات کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو ان تمام سورتوں کی ایک ایک ریکارڈنگ میں نے احتیاطاً تیار کروا لی تھی، کیونکہ بعض ساتھی یہ درس قرآن ریکارڈ کرتے ہیں، تو اس کی ایک کاپی میں نے تیار کر لی ہے، اور جناب مولانا شفیع اللہ صاحب زیدہ مجدوم جو ہمارے دارالعلوم کراچی کے استاد ہیں، ان کو دے دی ہے، تاکہ اگر کوئی ساتھی ان سے پیسے دے کر اس کی کاپی لینا چاہے، خریدنا چاہے، تو وہ مولانا شفیع اللہ صاحب سے وہ سورت کی جو کاپی ہے وہ خرید سکتا ہے۔ ایک گزارش تو یہ۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں عشر اخیرہ کے اندر الحمدللہ ہمارا بیان ہوتا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد تقریباً 1 گھنٹے درس ہوتا ہے۔ اس مرتبہ ابھی جو رمضان المبارک گزرا، تو اس میں سورۃ الفرقان کی جو آخری آیات ہیں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا سے آخر قرآن تک، ان کا درس ہوا، اور وہ درس بھی ایک کاپی کر کے میں نے مولانا شفیع اللہ صاحب کے حوالے کر دیا ہے۔ اس سے پچھلے رمضان المبارک میں سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر کے کچھ حصے کا بیان ہوا تھا، سورۃ المزمل مکمل ہوئی تھی اور سورۃ المدثر کا کچھ حصہ ہوا تھا، تو اس کی بھی کاپی مولانا کو میں نے دے دی ہے، تو اگر آپ میں سے کوئی ساتھی وہ کاپی حاصل کرنا چاہے تو جناب مولانا شفیع اللہ صاحب سے وہ خرید سکتا ہے۔ اب جو آیات ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں آیت نمبر 50 پچھلے ہفتے بھی بیان کی گئی تھی، لیکن اس ہفتے بھی ہم نے اس کو دوبارہ پڑھا ہے، اس لیے کہ پچھلے ہفتے میں اس آیت کے 2 مطلب بیان کیے گئے تھے، اور وہ دونوں مطلب عربی قواعد کے اعتبار سے اس بات پر مبنی تھے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ کی جو ہو ضمیر ہے وہ ماء کی طرف یعنی پانی کی طرف راجع ہے، اور ظاہر قرآن سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، اور کئی مفسرین نے بلکہ اکثر مفسرین نے اسی کو اختیار کیا ہے، اور اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے تھے کہ ہم نے اس پانی کو لوگوں کے درمیان پھیرا ہے، یعنی گردش میں رکھتے ہیں، کبھی کسی جگہ بارش زیادہ، کسی جگہ بارش کم، پھر جہاں بارش زیادہ ہوئی تھی کسی وقت میں وہاں کم ہو جاتی ہے، جہاں کم ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ زیادہ بھیج دیتے ہیں اپنی قدرت اور اپنی حکمت کے مطابق۔ تو ہم نے اس پانی کو لوگوں کے درمیان گردش میں کیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ دوسرا مفہوم پانی سے متعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کی گردش کا عجیب و غریب نظام قائم فرمایا ہے کہ سمندر سے وہ پانی بخارات کی شکل میں بادلوں کی صورت میں اٹھتا ہے، اور وہ بادل جا کر دور دور جا کر برستے ہیں، پھر وہاں سے ندی نالوں کے ذریعے سے پانی بہتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے نالے مل کر دریا بنتا ہے، پھر وہ دریا جو ہے وہ ایک طویل علاقے کو سیراب کرتا ہوا دوبارہ جا کے سمندر میں گر جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سمندر سے پانی اٹھاتے ہیں، پھر جگہ جگہ دور تک پہنچاتے ہیں، پھر وہ برستا ہے، پھر پانی برس کر ندی نالوں اور دریاؤں کی شکل میں بہتا 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 انسانوں کو اور زمینوں کو سیراب کرتا ہوا پھر جا کر سمندر میں گر جاتا ہے۔ تو یہ جو پانی کی گردش کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ نظام قائم کیا ہے، ہم نے پانی کی اس گردش کو پیدا کیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لیکن اکثر لوگ ناشکری کے ساتھ انکار ہی کرتے ہیں۔ تیسرا مفہوم جو آج کے درس میں بیان کرنا ہے وہ اس بات پر مبنی ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ كِهُ ضمیر قرآن کی طرف راجع ہو۔ پیچھے اگرچہ صراحتاً قرآن کا ذکر نہیں گزرا، لیکن اس سے پیچھے گزرا ہے جہاں یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ اسی طرح اگلی جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 51 بلکہ آیت نمبر 52، اس میں بھی ہی ضمیر ہے وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور جاہدہم بہ جہادا کبیرا کی جو ضمیر ہے وہ تمام مفسرین کے نزدیک قرآن کی طرف راجع ہے۔ تو چونکہ اگلی آنے والی آیت میں بہ سے قرآن مراد ہے اور ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے، تو اس لیے کئی مفسرین نے فرمایا کہ اس سے پچھلی آیت 50 میں یہ جو آ رہا ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اس سے بھی قرآن ہی مراد ہے۔ اب اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ اس قرآن مجید کو ہم نے طرح طرح سے پھیرا ہے، طرح طرح سے پھیرا ہے یعنی طرح طرح سے بیان کیا ہے، کبھی سورۃ الرحمن کی شکل میں، کبھی سورۃ النور کی شکل میں، کبھی اس کے جو آخری آیات ہیں ان وہ نون پر ختم ہو رہی ہیں، کبھی الف پر ختم ہو رہی ہیں، طرح طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کو پھیرا ہے اور بیان کیا ہے، لِيَذَّكَّرُوا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر اکثر لوگ ناشکری کے ساتھ انکار ہی کرتے ہیں، انکار کیا اکثر لوگوں نے مگر ناشکری کا، اکثر لوگ ناشکری کے ساتھ اس قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرِيَةٍ نَزِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی کے اندر ایک ڈرانے والا پیغمبر بھیج دیتے۔ نذیرہ کا مطلب ڈرانے والا، اور پیغمبر جو ہے وہ لوگوں کو ڈراتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے، لوگوں کو بشارت بھی دیتا ہے۔ نبی مبشر بھی ہوتا ہے، نذیر بھی ہوتا ہے، جیسے اگلی آیت میں آنے والا ہے، اگلی آیات میں آنے والا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے نذیر ذکر فرمایا، مراد نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہر علاقے کے اندر اور ہر بڑے شہر کے اندر ہم ایک پیغمبر بھیجتے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، ایک نبی کی جگہ بہت سارے نبی بھیج سکتے ہیں، جیسے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، ایک ہی وقت کے اندر دو نبیوں کو بھیجا گیا۔ ایک نبی کہیں چلے جاتے تھے تو دوسرے نبی ان کی جگہ میں کام شروع کر دیتے تھے۔ تو قرآن یہاں یہ فرما رہا ہے کہ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرِيَةٍ نَزِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجتے، لیکن ہم نے ہر بستی کے اندر ایک ڈرانے والا نہیں بھیجا، بلکہ پوری دنیا کے لیے ہم نے ایک ہی نبی بھیجا، نبی آخر الزمان سیدنا احمد مصطفی محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ پوری دنیا کے لیے ایک ہی سورج ہے، ایک ہی چاند ہے، تو اسی طریقے سے آفتاب ہدایت، آفتاب نبوت اور آفتاب رسالت بھی صرف ایک ہی ہے، اور وہ ایک ہی آفتاب نبوت سارے عالم کے انسانوں کے لیے کافی ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرِيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجتے. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تو آپ کافروں کی پیروی نہ کیجئے. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ بڑا جہاد کیجئے. فلا تطع الکافرین، تو آپ کافروں کی اطاعت نہ کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے ان کافروں کی بات نہیں ماننی، بلکہ آپ نے قرآن کی پیروی کرنی ہے، قرآن ان کو پہنچانا ہے. اب قرآن کی بعض باتیں ان کی مرضی کے مطابق بھی ہو سکتی ہیں، قرآن کی بعض باتیں ان کی مرضی کے خلاف بھی ہو سکتی ہیں. دین کی ہر بات ہر آدمی کے مزاج کے مطابق یا اس کے مطابق تو نہیں ہوتی، لیکن سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی پیروی کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فلا تطع الکافرین، آپ کافروں کی اطاعت نہ کیجئے. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور آپ کافروں کے ساتھ جہاد کیجئے اس قرآن کو لے کر. جہادا کبیرا، بڑا جہاد. یہ عجیب آیت ہے. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور تمام مفسرین متفق ہیں کہ بہی کی ہی ضمیر راجع ہے قرآن کی طرف. معلوم ہوا کہ اصل جو جہاد کیا جاتا ہے وہ قرآن کو لے کر کیا جاتا ہے، قرآن کو سینے سے لگایا جاتا ہے، قرآن مجید کے معنی لوگوں کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے، جس کو سنت کہا جاتا ہے اور حدیث کہا جاتا ہے، جو قرآن مجید کی صحیح ترین تفسیر ہے. پھر اس قرآن مجید کے احکام کو بروئے کار لانے کے لیے اور عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، وہ مختلف طریقوں سے. یہ سب کا سب داخل ہے جہاد کے اندر. تو اصل جو جہاد کرنا ہے وہ قرآن مجید کو لے کر کرنا ہے. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور آپ ان کافروں کے ساتھ جہاد کیجئے بھی اس قرآن کو لے کر. جہادا کبیرا، بڑا جہاد. اب بڑا جہاد کا مطلب مسلسل جہاد مرتے دم تک. بڑا جہاد یعنی زبان سے، بڑا جہاد پیسے سے، بڑا جہاد وقت سے، بڑا جہاد اسلحے کے ساتھ، ہر طریقے سے ان کے ساتھ جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ قرآن کو لے کر. اور جب قرآن کو لے کر دیا، اشارہ ہو گیا کہ جہاد کے اندر اپنی مرضی نہیں چلے گی، جہاد کے اندر اپنی مرضی نہیں چلے گی، بلکہ قرآن کا حکم چلے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکام ہے اس کے مطابق جہاد ہوگا. اسی لیے جو بھی دین کا کام ہے، اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے، نور و نالا نور سر آنکھوں پر ہے، اور اگر خدا نخواستہ دین کا کوئی کام ہے، چاہے وہ جہاد ہے، چاہے تبلیغ ہے، چاہے سیاست ہے، چاہے معاشیات ہے، چاہے بینکنگ ہے، چاہے کوئی بھی کام ہے، اگر قرآن حدیث کو چھوڑ کر ہے تو اس کے اندر کوئی خیر نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت عجیب ارشاد فرمائی، اور اس کو ہمیشہ یاد بھی رکھنا چاہیے، خاص طور پر ہر عالم کو اور ہر طالب علم کو، کہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس قرآن کے ساتھ، اس قرآن کو لے کر ان کافروں کے ساتھ جہاد کیجئے، بڑا جہاد، مسلسل جہاد، ایسا جہاد جو بڑا جہاد ہو، جو زندگی کے تمام شعبوں کے اوپر حاوی ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اس جہاد کبیر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جہاد کبیر کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے کہ ہم قرآن مجید خود اپنے 6 فٹ کے جسم پر بھی نافذ کریں، اپنے گھر پر بھی، اپنے ادارے میں بھی، اور اپنے قریب کے تمام جگہوں میں بھی، اور اس قرآن ہی کے مضامین کو سنت رسول اللہ کی روشنی میں آگے مسلمانوں اور کافروں تک پہنچائیں. وجاہدہم بہ جہاداً کبیرا، تو آپ اس قرآن کو لے کر کافروں سے جہاد کیجئے، بڑا جہاد. وہو الذی مرج البحرین، وہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے دو سمندروں کو ملا چھوڑا. ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، ایک میٹھا پیاس بجانے والا اور دوسرا کڑوا نمکین. وجعل بینہما برزخا، اور اللہ تعالی نے ان دونوں کے درمیان ایک رکاوٹ کر دی. وحجرا محجورا، اور ایسی آڑ ڈال دی جو روکی گئی ہے. یہاں اللہ تعالی نے دو سمندروں کا ذکر کیا کہ دو سمندر ملتے ہیں. مرج یمرجو کے معنی چھوڑنے کے بھی آتے ہیں، اور مرج یمرجو کے معنی خلط مل کرنے کے بھی آتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سمندروں کو ملایا ہے، اور ایک بڑے آج کل کے ڈاکٹر تھے، وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ 33 مقامات دنیا میں اب تک ایسے دریافت ہو چکے ہیں کہ جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، دونوں ہی کڑوے ہوتے ہیں، دو سمندر ملتے ہیں لیکن میلوں تک ان دونوں کا پانی آپس میں ملتا نہیں ہے، بلکہ اوپر نیچے رہتا ہے یا ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے میلوں تک، اور پھر آہستہ 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 جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. آڑ میلوں تک وہ آڑ چلتی ہے، برزخ چلتی ہے. اور وہ صاحب بتا رہے تھے کہ ظاہری طور پر اس کا جو فائدہ سائنسدان بیان کرتے ہیں کہ اگر غلطی سے اس سمندر کی کوئی مچھلی وہاں چلی جائے تو اس کے لیے واپسی کا راستہ کھلا رہا ہے، کیونکہ ایک علاقے میں ایک سمندر کے اندر ایک مچھلی ہوتی ہے، وہ دوسرے سمندر میں نہیں زندہ رہ پاتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو سمندروں کے درمیان اس طریقے سے آڑ رکھی ہے اور رکاوٹ رکھی ہے. اسی طرح جہاں جہاں دریا سمندر سے ملتا ہے تو وہاں بھی کافی دور تک میٹھا پانی علیحدہ رہتا ہے، نمکین پانی علیحدہ رہتا ہے، اور دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں کافی دور تک جا کے پھر آہستہ آہستہ جا کر ملتے ہیں. اب یہ رکاوٹ کس نے پیدا کی کہ ایک طرف میٹھا ہے ایک طرف کڑوا ہے، یا اوپر میٹھا ہے نیچے کڑوا ہے، یا اس کے برعکس ہے؟ اللہ ہی تو ہے. اس کو فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے دو سمندروں کو ملا چھوڑا. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، میٹھا پانی، صاف ستھرا شفاف میٹھا. اب یہ جا کر گر رہا ہے دوسرے سمندر میں. وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاج، اور یہ نمکین ہے اور کڑوا ہے. ملح کے معنی نمکین، اجاج کے معنی کڑوا. ایک پانی میٹھا سیراب کرنے والا، دوسرا پانی نمکین اور کڑوا. لیکن وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اللہ نے دونوں کے درمیان ایک رکاوٹ رکھ دی ہے. وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ایک آڑ رکھ دی ہے جس کو روکا گیا ہے. ایک آڑ رکھ دی ہے، میٹھا پانی علیحدہ رہتا ہے اور کڑوا پانی علیحدہ رہتا ہے. اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ اور دوسرے حضرات نے اس کی تفسیر میں خود اپنے مشاہدات لکھے ہیں. اور یہ جہاں جا کر دریا سمندر سے ملتے ہیں وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کے مشاہدات ذکر کیے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اوپر جو ہے ایک میٹھا پانی ہے، اس کے نیچے کڑوا ہے، اور دونوں ساتھ ساتھ چل لیں، اوپر سے آپ نے میٹھا آئے گا اور نیچے جا کے غوطہ لگا کے دیکھے تو کڑوا ہے وہاں نیچے پانی. عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا. اور اسی میں بڑا لطیف اشارہ ہے کہ جس طرح میٹھا پانی اور کڑوا پانی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے گڈمڈ نہیں ہوتے میلوں تک، بالکل اسی طریقے سے ایمان اور کفر کی جو زندگی ہوتی ہے مسلمانوں کی اور کافروں کی، ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ دیکھنے میں دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ایک ہی معاشرے کے اندر میٹھے پانی بھی ہے، مسلمان میٹھا پانی ہے سیراب کرنے والا، دوسری طرف کافر ہیں وہ نمکین پانی ہے کڑوا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن یہ دونوں معاشرے میں ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں, میلوں تک ساتھ چلتے ہیں, لیکن یہ علیحدہ رہتا ہے وہ علیحدہ رہتا ہے, ایک جنت میں جا رہا ہوتا ہے دوسرا دوزخ میں جا رہا ہوتا ہے, اعاذنا اللہ من ذلک. عجیب تشبیہ ہے قرآن مجید کی. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ, اللہ ہی تو ہے کہ جس نے دو سمندروں کو ملایا, هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ, یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا ہے, وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ, اور وہ نمکین ہے کڑوا ہے, وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا, اور اللہ نے ان کے درمیان رکاوٹ رکھ دی ہے, وَحِجْرًا مَحْجُورًا, اور آڑ رکھ دی ہے جس کو روکا گیا ہے. وہو الذی خلق من الماء بشرا, اللہ ہی تو ہے کہ جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا, فجعله نسبا وصهرا, اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اس کے لیے نسب بھی بنایا اور دامادی بھی بنائی, یعنی سسرالی رشتہ بھی بنایا, وکان ربک قدیرا, اور تیرا پروردگار بڑی قدرت والا ہے. اب یہ جو فرمایا کہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا, اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ انسان ہو یا جتنے جانور ہوں, بلکہ جتنی بھی زندہ مخلوقات ہیں وہ سب کی سب پانی سے پیدا ہوئی ہیں. یہ قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء کے اندر یہ مضمون گزرا ہے کہ جعلنا من الماء کل شیء حی, ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے, تو انسان بھی پانی سے پیدا ہوا ہے. اور اس کا معنی قریبی لیں تو ماں سے مراد نطفہ اور منی ہے, کہ منی ہوتا ہے, منی گندا پانی ہے, قطرہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالی اسی منی سے انسان کو پیدا کرتے ہیں. منی کے اندر نہ جانے کتنے قسم کے جرثومے ہوتے ہیں, ان جرثوموں میں سے ایک جرثومے کو منتخب کیا جاتا ہے, مادہ کے جرثومے کے ساتھ وہ مل جاتا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالی اس سے ایک جیتے جاگتے انسان کو کھڑا کر دیتے ہیں. وهو الذي خلق من الماء بشرا, اللہ ہی تو ہے کہ جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا, فجعله نسبا وصهرا, اور اس کا نسب بنایا اور سسرالی رشتہ بنایا. ایک نسب ہوتا ہے جس کا تعلق خون سے ہوتا ہے, جیسا کہ سگا بھائی ہے, والدین ہیں, چچا ہیں, پھپھی ہیں, خالہ ہیں, ماموں ہیں, یہ سب نسبی رشتے ہیں. اور بعض دامادی رشتے ہوتے ہیں, سسرالی رشتے, ساس ہے, سسر ہے, اور بیوی ہے, پھر بیوی کے بھائی ہیں, بہنیں ہیں, شوہر کے والدین ہیں, یہ سب جو ہیں یہ سحر کہلاتے ہیں. تو یہ جو نسبی رشتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. نسبی رشتے جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بڑا احسان ہے, چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں موضع امتنان میں یعنی احسان کے طور پر ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, اس کا نسب بنایا. اگر باپ نہ ہو, ماں نہ ہو کسی کی, اس سے پوچھیں آپ, اس کے دل سے پوچھیں, یا ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہوں تو پوچھیں. اسی طرح اگر کسی کے بہن بھائی نہ ہو, اکیلا ہو وہ, کیسا اکیلا اکیلا محسوس کرتا ہے. تو یہ نسب کا ہونا یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی بڑی نعمت ہے. لیکن عجیب بات یہ کہ نسب کے ساتھ آگے سحر کا بھی ذکر کیا قرآن مجید نے, اشارہ کر دیا کہ جو سسرالی رشتہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بیوی بنا کر گھر میں لائے, وہ آپ کے گھر میں بہو بن کر آ گئی, یہ بھی اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے. اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ بیوی کے جو ماں باپ ہیں وہ آپ کے لیے گویا کے ماں باپ بن جاتے ہیں. ماں باپ تو نہیں ہوتے لیکن گویا کے ماں باپ بن جاتے ہیں. چنانچہ آپ کے لیے بیوی کے والدین کا احترام تقریباً ویسا ہی ہے جیسا کہ اپنے والدین کا احترام. بالکل یہی حال ہے بیوی کے لیے کہ جناب وہ جس گھر سے آتی ہے وہاں اس کے والدین ہوتے ہیں, جب یہاں آتی ہے تو یہاں شوہر ہے, شوہر کے والدین ہیں, وہ ساس اور سسر ہیں, تو یہ ساس اور سسر بھی اس خاتون کے لیے والدین کی جگہ میں ہیں, والد کی اور والدہ کی جگہ میں ہیں. تو قرآن نے اس کو احسان کے طور پر ذکر کیا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا, اللہ ہی تو ہے کہ جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا, فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا, اور اس کو اس کا نسب بنایا اور سسرالی رشتہ بنایا. اور یہ سسرالی رشتہ بھی بعض اوقات بڑا عجیب ہوتا ہے کہ بیوی نکاح سے خارج ہو جاتی ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا، نہ محرم بن جاتی ہے، مگر سسرالی رشتہ برقرار رہتا ہے. ایک آدمی نے کسی عورت سے شادی کی، فرض کر لیجیے شادی ہو گئی، کئی سال ساتھ رہے، پھر اس کے بعد اس بیوی کو طلاق دے دی، عدت ہو گزر گئی، اس کے بعد اس عورت نے کہیں اور جا کے شادی کر لی. تو اب یہ جو پرانا شوہر ہے، پرانی بیوی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے، لیکن یہ شوہر اگر اپنی بیوی کی ماں سے نکاح کرنا چاہے یا بیوی کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نسب کے رشتے کو بھی احسان کے طور پر ذکر کیا اور سسرالی رشتے کو بھی احسان کے طور پر ذکر کیا. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ بعض اوقات سسرالی رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ بیوی سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، مگر سسرالی رشتہ پھر بھی باقی رہتا ہے. چنانچہ بیوی کی جو والدہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. وہ امہات نسائکم، تمہاری بیویوں کی جو ماں ہے وہ قیامت تک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم پر حرام ہے. تو نسبی رشتے سے بھی حرمت پیدا ہوتی ہے اور مصاہرت سے بھی حرمت پیدا ہوتی ہے. اور یہی دلیل فقہائے حناف رحمہم اللہ کی ایک بڑی بحث کے اندر کہ مصاہرت سے حرمت پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ بعض صورتوں میں، یعنی بدکاری کی صورت میں، حرمت مصاہرت کے قائل نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح نسب سے حرمت پیدا ہوتی ہے اسی طرح مصاہرت سے بھی حرمت پیدا ہوتی ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں احسان کے طور پر ذکر کیا اور اس میں شوہروں کے لیے بھی بیویوں کے لیے بھی بڑا سبق ہے کہ جس طرح آپ اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں اسی طرح ہاں جناب کو اپنی بیوی کے والدین کی بھی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی ایک درجے میں آپ کے والدین ہی ہیں. اسی طرح جو داماد ہے وہ بھی ایک طریقے سے بیٹا ہی ہوتا ہے. جس طرح آدمی کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، اس طرح اپنے داماد سے بھی محبت ہونی چاہیے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور اس کا نسب بنایا اور اس کے لیے دامادی کا سسرال کا رشتہ بنایا. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا پروردگار بہت قدرت والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ان کافروں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، یہ کافر اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں. کوئی بت کو پوج رہا ہے، کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی بندر کو پوج رہا ہے. ہندوؤں سے جا کے دیکھو تو یہ ہندو جو ہیں یہ گائے کو پوجتے ہیں، بندر کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی بتوں کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کے سامنے کھڑا ہو کر سورج کی عبادت کر رہا ہے. اعذن اللہ من ذلک، اللہ کو چھوڑ کر مخلوقات کی عبادت کرتے ہیں. ما لا ينفعهم ولا يضرهم، جو نہ ان کو نفع دیتی ہے نہ نقصان. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر پروردگار کے خلاف ہی مددگار ہوتا ہے. کافر ہمیشہ اسلام کے خلاف ہوتا ہے، مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے، اور اللہ تعالی کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے باغی ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالی کے خلاف وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے. الکفر ملت واحدہ. وکان الکافر علی ربہ ظہیرا، اور کافر اپنے پروردگار کے خلاف مدد کرنے والا ہوتا ہے. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر مبشر اور نذیر بنا کر. مبشر کا مطلب بشارت دینے والا، فضائل سنانے والا، اور نذیر کا مطلب ڈرانے والا، یعنی رذائل سے خبردار کرنے والا. معلوم ہوا کہ عالم کو، مبلغ کو، داعی کو، دعوت دینے والے کو، دعوت اللہ والے کو، دونوں کام کرنے پڑتے ہیں، تبشیر بھی اور انذار بھی. تبشیر کا مطلب لوگوں کو خوشخبری دینا، دیکھو اگر تم نے یہ کام کیا جنت میں جاؤ گے، دیکھو اگر یہ کام کرو گے اتنا ثواب ملے گا تمہیں، یہ تبشیر. مگر اس کے ساتھ ساتھ انذار بھی ہو. دیکھو یہ جو نیکیاں کر رہے ہو اس کے ساتھ یہ گڑبڑ بھی تم کر رہے ہو, اور یہ گڑبڑ کرو گے اس کا یہ نقصان ہوگا, آخرت میں یہ نقصان ہوگا, دنیا میں یہ نقصان ہوگا. یہ ہے انذار. اگر آپ ہر وقت لوگوں کو فضائل ہی سناتے رہے, تم ایسے اور جناب تم فرشتے تمہارے نیچے پر بچھاتے ہیں اور تم ایسے, دماغ خراب ہو جائے گا لوگوں کا. اگر ہر وقت فضائل ہی سناتے رہیں گے, اسی طرح اگر آپ ہر وقت ڈراتے ہی رہیں گے, دوسرا آدمی بالکل ناامید ہو جائے گا, مایوس ہو جائے گا. یہ تو دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلنی پڑتی ہیں, کیونکہ مسلمان جو ہے وہ اچھے کام بھی کر رہا ہوتا ہے, اس کے فضائل اس کو ملتے ہیں, لیکن ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ رذائل بھی ہوتے ہیں. فضائل کی بشارت دینی چاہیے, اور یہ نبی کا کام ہے, اور نبی کے جو نائبین ہیں عالم مبلغ داعی اس کا کام ہے تو وہ فضائل لوگوں تک پہنچائیں اور ان کو بتائیں, مگر ساتھ ساتھ لوگوں کو ان کے رذائل کی طرف متوجہ کرنا بھی ضروری ہے کہ دیکھو آپ ہو تو بہت نیک آدمی, بڑے فضیلت والے ہو, لیکن تمہارے اندر یہ گڑبڑ ہے, اس کا خیال کرو, اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ادا کرو, حرام مت کھاؤ, یہ مت کرو, وہ مت کرو, لوگوں کی غیبت مت کرو. تو یہ ساری باتیں لوگوں کو ڈرانی بھی پڑتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید نے دونوں صفتیں ذکر کی, بعض جگہ میں صرف نذیر ذکر کیا, بعض جگہ میں صرف بشیر ذکر کیا گیا, لیکن اکثر جگہوں میں نذیر ہے, اکثر جگہوں میں نذیر ہے, اور کئی جگہوں میں مبشر اور نذیر کو ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا. جیسے یہاں فرمایا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا, اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا. آپ لوگوں کو بشارت بھی دیتے ہیں جنت کی, اور ساتھ ساتھ لوگوں کو جہنم سے ڈراتے بھی ہیں, کیونکہ اصل جو بات ہے وہ ہے جہنم سے بچ جانا. من زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز, جو جہنم سے ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے. اس لیے نبی پہلے نذیر ہوتا ہے, لوگوں کو ڈراتا ہے, جہنم سے ان کو بچاتا ہے, پھر اس کے بعد مبشر ہوتا ہے, ان کو جنت میں لے کے جاتا ہے اور جنت کے اونچے درجات ان کو دلواتا ہے. تو وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر مبشر اور نذیر بنا کر, یعنی آپ لوگوں کو بشارت دینے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں. قل ما اسألکم علیہ من اجر, آپ کہہ دیجئے کہ میں اس قرآن پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. یہ جو میں تمہیں قرآن پہنچا رہا ہوں اور قرآن مجید کی تفسیر سنت کے ذریعے سے کر رہا ہوں اور تمہیں دین پہنچا رہا ہوں, اس تبلیغ پر دعوت پر میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ جب مبلغ اور داعی کسی کو دین پہنچائے تو اس کے ذہن میں یہ بات طے ہونی چاہیے کہ میں ان لوگوں سے کوئی اجرت وصول نہیں کروں گا. یہ بہت ضروری ہے. اگر تقریر کرنے والا, دعوت دینے والا, تبلیغ کرنے والا, دین پہنچانے والا, اس کے ذہن کے کسی بھی کونے میں یا دماغ کے کسی بھی حصے میں یہ بات ہوگی کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کا کیش فائدہ یہ ہوگا, دنیا میں یہ فائدہ ہوگا, تو سمجھ جاؤ کہ اس کی جو تبلیغ ہے یا تو مؤثر ہی نہیں ہوگی یا بہت کم اس کے اندر تاثیر ہوگی. تاثیر اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ آدمی محض اللہ تعالی کی رضا کے لیے اور لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اور لوگوں کو جنت تک پہنچانے کے لیے ان کو دین کی دعوت دے اور کسی بھی اجرت کا ان سے کسی بھی طرح سے سوال نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وصال سے کچھ دن پہلے ایک یہودی سے قرضہ لیا, اور قرضہ لینے کے بعد آپ نے اپنے زرا اس کے پاس بطور رہن کے رکھوا دی, اور بعد میں آپ کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ قرضہ ادا کیا اور وہ زرا لی. وہاں مفسرین کو اور محدثین کو یہ اشکال ہوا کہ یہودی سے آپ نے یہ معاملہ کیوں کیا, مسلمان بھی تو موجود تھے, آپ ان سے بھی قرضہ لے سکتے تھے. تو بعض حضرات نے یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کا یہ احسان بھی نہیں لینا چاہتے تھے, کیونکہ آپ ان کو دین پہنچا رہے تھے. جب دین پہنچا رہے تھے آپ چاہتے تھے کہ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ, میں تم سے اس پر کوئی اجرت کا سوال نہیں کرتا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ قل, آپ کہہ دیجئے ان سے, مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر, کہ میں اس پر یعنی قرآن پر یا تبلیغ پر یا دعوت پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا, ہاں ایک چیز چاہتا ہوں, اِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا, ہاں مگر جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم رب کی طرف رجوع کرو, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم رب کے راستے کے اوپر چلو. اسی لیے جو عالم صحیح معنی میں عالم ہو, شیخ صحیح معنی میں شیخ ہو, مرشد صحیح معنی میں مرشد ہو, پیر صحیح معنی میں پیر ہو, مبلغ اور داعی صحیح معنی میں مبلغ اور داعی ہو, وہ کبھی لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلائے گا, وہ کبھی اپنی طرف لوگوں کو نہیں بلائے گا, وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا, اللہ کے راستے پر چلو, اللہ کے راستے پر چلو, اللہ کے راستے پر چلو, تو خوش ہوگا کہ لوگ جا رہے ہیں اللہ کے راستے. فرض کرو کہ جو مبلغ اور داعی ہے لوگ اس کو مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے, اس نے ہمیں بھیجا ہے, جا رہے ہیں اللہ کے راستے کی طرف, تو بھی یہ خوش ہوگا, کیونکہ اس کا مقصد ان لوگوں سے پیسے مانگنا ہے ہی نہیں, ان لوگوں سے تعریف کروانا ہے ہی نہیں, وہ تو یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ان لوگوں کو جہنم سے نجات ہو جائے, جنت کی طرف جائیں, اور ان کی دنیا بھی اچھی ہو جائے, آخرت بھی اچھی ہو جائے, ان کو جنت کے اونچے درجات مل جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, قل, آپ کہہ دیجئے, ما اسألکم علیہ من اجر, میں تم پر, میں اس قرآن پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا, الا من شاء, استثناء منقطع ہے, اسی لیے محدثین اور مفسرین نے لکھا کہ الا معنی میں ہے لیکن, نہ کہ لیکن, من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا, جو چاہے رب کی طرف راستہ بنا لے, میں تم سے کسی اجر کا کوئی سوال نہیں کرتا, ہاں مگر جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. اس میں ہلکا سا اشارہ اس بات کی طرف کہ بس یہی میری اجرت ہے کہ تم لوگ اللہ کے راستے کی طرف چلے جاؤ, بس یہی میری اجرت ہے, یہی میری کامیابی, میں تم سے اس بات پر, اس قرآن پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا, الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا, ہاں مگر جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. وتوکل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده, اور آپ بھروسہ کیجئے اس زندہ ذات پر جس کو کبھی موت نہیں آئے گی, وسبح بحمده, اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے, وکفا بہ بذنوب عباده خبیرا, اور اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کے خبر رکھنے کے لیے کافی ہے, اور اللہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے. بڑا لطیف اشارہ کیا گیا, آپ لوگوں کے گناہوں کی طرف نہ دیکھیں, آپ تو ان کو دین پہنچاتے چلے جائیں, کون کتنا گناہگار ہے کتنا نیک ہے چھوڑ دیں, آپ لوگ جانے اللہ جانے, کون کتنا نیک ہے کتنا گناہگار ہے آپ چھوڑ ہی دیں, ان کو ان کے حال پہ آپ بات کیے جائیں, دین پہنچائے جائیں, قرآن ان کو پہنچائے جائیں. وکفا بہ بذنوب عباده خبیرا, اور کافی ہے اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا, یعنی بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے اللہ کافی ہے, آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کے گناہوں کی طرف کوئی نظر کریں. الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام, اللہ ہی تو ہے کہ جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا, وما بينهما في سته ايام, اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان کی مخلوقات کو پیدا کیا 6 دنوں میں, ثم استوى على العرش, پھر وہ عرش کے اوپر قائم ہو گیا, الرحمن فاسأل به خبيرا, رحمان کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے پوچھئے, الذي خلق السماوات والارض, اللہ ہی تو ہے کہ جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا، وما بینہما، اور آسمان و زمین کے درمیان کی تمام چیزوں کو، فی ستت ایام، چھ دنوں میں. یہ چھ دنوں والی بات آگے سورۃ المؤمن میں، سورۃ حمیم السجدہ میں، سورۃ حمیم السجدہ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی 24ویں پارے کے اندر، تو وہاں تفصیل ہے کہ فی یومین ثم استوى الى السماء وهي دخان الى اخر الايه. تو چھ دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آسمان کو، زمین کو، مخلوقات کو پیدا کیا، اور اسی لیے مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالی چاہتے تو کن کہتے اور سب چیزیں ہو جاتی، لیکن اللہ تعالی نے ساری چیزیں ایک دم پیدا نہیں کی. آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو، پہلے زمینوں کو پیدا کیا، پھر آسمانوں کو، پھر زمین کے اندر جو طرح طرح کے سمندر اور یہ چیزیں ہیں یہ اللہ تعالی نے پیدا فرمائی، اور پھر چھٹے دن اللہ تعالی نے انسان کو، جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. اتوار سے شروع ہوا تخلیق کا کام اور جمعے کو جا کر انتہا پذیر ہوا، اور جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. اس میں بڑا لطیف اشارہ ہے کہ اگر کام طریقے سے آہستہ آہستہ کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اللہ تعالی نے اس کائنات کو جو پیدا کیا وہ بھی 6 دنوں میں پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالی نے یہاں فرمایا خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ایام، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا 6 دنوں میں. ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش کے اوپر قائم ہو گیا. اب استوى کا کیا مطلب ہے؟ قائم ہو گیا عرش پر. بعض لوگوں نے ترجمہ کیا جلبہ افروز ہو گیا عرش پر، عرش پر جلبہ افروز ہو گیا. کس طرح؟ اللہ ہی کو معلوم ہے. الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے پوچھو. یعنی اللہ تعالی کی ذات، اللہ تعالی کی صفات اور اللہ تعالی کے احکام کے بارے میں اگر کسی اللہ والے سے رابطہ رکھو گے، اس سے پوچھتے رہو گے تو صحیح معلومات حاصل ہوں گی. الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے پوچھ. اب وقت ختم ہو گیا ہے، آگے 2-4 آیتیں مزید تھیں لیکن اب وقت نہیں ہے، یہیں ختم کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ آج ہم نے پڑھا اور پڑھایا، ترجمہ کیا اور اس کی جو تشریح بیان کی، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ حضرات کے لیے بھی انشاءاللہ میں دعا کروں گا، حج میں جاؤں گا تو جتنے درس قرآن میں شریک ہونے والے احباب ہیں، طلبہ ہیں، رشتہ دار ہیں انشاءاللہ، اور درس سننے والے حضرات ہیں ان کے لیے بھی دعا کروں گا. آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ آپ حیاً و میتاً میرے لیے دعا کریں، صحت کی بھی، عافیت دارین کی بھی اور مغفرت کی بھی. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.